إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على بردي درود بهجه محمد وآل محمد بر. اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے. خدا نمتال اگر دین کی ہدایت نہ دیتا تو ہم نہیں معلوم کن لوگوں کی غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جن لوگوں کو دین نہیں ملا وہ کبھی بت پرستیوں میں مبتلا ہو گئے, کبھی طاغوت کے سامنے سر جھکانے لگے. تو خدا تعالیٰ دین دیتا ہے تاکہ انسانوں کی زندگی آزاد ہو جائے اور وہ آزادی کی طرف جائیں. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی, اور انتہائی شکر کہ اس نے طولانی فاصلے کے باوجود, زمانے اور جغرافیہ کے اعتبار سے دوری کے باوجود امام حسین کا غم نصیب فرمایا, سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما, دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما, ان کے فرزند اور وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی حضور ادائے احترام نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسان کو جس طرح دو حصوں میں اور دو حیثیتوں میں خلق فرمایا ہے, ایک اس کی مادی حیثیت ہے, ایک اس کی معنوی حیثیت ہے. کبھی خدا تعالیٰ اس کی مادی حیثیت کو بیان فرماتا ہے, فرماتا ہے ہم نے پانی سے خلق کیا ہے, کبھی فرماتا ہے ہم نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے, اور کبھی خدا تعالیٰ اس کی معنوی حیثیت کو بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں, ظاہر ہے کہ جو خدا کی روح میں سے ہے یہ مادی حیثیت نہیں ہے, یہ انسان کی معنوی حیثیت ہے. جس طرح خدا تعالیٰ نے انسان کو مادی اور معنوی دو حیثیتوں میں خلق کیا ہے, در حقیقت یہ اس کائنات کا ایک ریفلیکشن ہے. کائنات بھی ایسے ہی ہے, کائنات کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک مادی کائنات ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور ایک معنوی کائنات ہے. یہ جو مادی کائنات ہے اس مادی کائنات کا نام، یہ جو میٹیریل یونیورس ہے، اس کا نام عربی میں رکھا گیا ہے دنیا. جو تو دنیا کا ورڈ ہے، اگر اس کی لیکسیکوگرافی میں جائیں تو کہتے ہیں کہ دو روٹس اس کے پاسبل ہیں. ایک تو ادنا، جس کو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک نزدیک ہونے کے معنی میں، اور ایک مطلب ہوتا ہے پست ہونے کے معنی میں. تو جیسے آپ نے دعائے ندبہ کے اندر دیکھا ہوگا، دنیا دنیا وزخرفہا وزبرجہا، دنیا دنی ہے، دنیا پست ہے. جو انسانوں کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہی چیلنج ہے کہ وہ یہ بصیرت کیسے حاصل کریں کہ بھئی یہ جو سامنے دنیا نظر آ رہی ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ پست ہے. مثلا یہ لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا متعال کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہیں. اب یہ ٹاپک کیسے سمجھا جائے کہ مخلوقات ہیں کتنی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ خود خدا سے لے کر آپ ذرا ذرا سا لیول نیچے کرتے چلے جائیں. تو خدا کون ہے؟ حی قیوم ہے، تمام صفات کا کمال اس کے اندر ہے، قائم بالذات ہے، کسی کے اوپر منحصر نہیں ہے، واجب الوجود ہے، ہر چیز کی پرفیکشن اس کے اندر ہے، یہ خدا ہے. اس سے نیچے کون ہے؟ اس سے نیچے وہ ہے جس کے اندر یہی سب کچھ ہے لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خدا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثلا وہ کون ہے؟ وہ مثلا جو اب تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وہ امیر المومنین ایک ہی نور سے خلق ہوئے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، انا وعلی من نور واحد. اور ظاہر ہے کہ مقام اور رتبے کا فرق ختمی مرتبت کی ذات مبارک امیر المومنین نے اپنے استاد کے طور پر بیان فرمائی. نہج البلاغہ میں ایک انتہائی نفیس خطبہ ہے اس معاملے کے اوپر، کس طریقے سے امیر المومنین نے نبی کی ذات کا تعارف کروایا ہے. میرا نہیں خیال ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے نہج البلاغہ کے خطبات کو تفصیل سے پڑھا ہو. بہت ساری جو ہمارے معاشرے کے اندر پرابلمز ہیں، جو کچھ تھیوریٹیکل ہیں، کچھ نفس پرستی سے ہیں، وہ حل ہو جائیں اگر ہم لوگ ان ٹیکسٹ کو پڑھ کر عقیدہ بنائیں. ان ٹیکسٹ کو پہلے پڑھ لیں، نہج البلاغہ کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، اس کی روشنی میں اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کریں، تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ مشکل ہی ہو گئی ہے، مذاق میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کسی آدمی سے کہا کہ بھائی مثلا نہج البلاغہ پڑھو، تو اس نے اگلے دن لا کے واپس کر دی، کہنے لگا یہ میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. بھائی تمہارا عقیدہ نہج البلاغہ میں ملے گا یا نہج البلاغہ سے تمہارا عقیدہ بنے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں پھر میرا عقیدہ اصل ہے، اب نہج البلاغہ اگر اس کے سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہی نعوذ باللہ تعالیٰ، تو نہج البلاغہ ریجیکٹ ہو گئے نعوذ باللہ تعالیٰ. بھائی مولا کا کلام ہے، عقیدہ وہاں سے نکلے گا. تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر ہم نے اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو، اپنے بیہیویئرز کو، اور یہ آخری لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، بیہیویئرز کو نہج البلاغہ سے لیا ہوتا، قرآن کریم سے لیا ہوتا. تو ہمارے سامنے دنیا میں مشکل کیا ہے؟ دنیا میں مشکل یہ ہے، آپ نہج البلاغہ کا چونکہ میں نے ذکر کیا تو عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ دیکھ لیجئے، یہ وہ خطبات ہیں جو امیر المومنین نے دوران حکومت میں ارشاد فرمائے. انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں نا، کبھی کمزوری کا وقت آتا ہے ظاہری طور پر، کبھی ظاہری طور پہ طاقت کا وقت آتا ہے. تو مثلا جب میرے اوپر کمزوری کا وقت آئے گا، سب کانٹیننٹ کے مجموعی طور پر ماحول کے مطابق، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو زہد و پرہیزگاری کی باتیں کرنے لگوں گا. تو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کوئی مجھ سے ملنے جائے گا تو میں اس کو آخرت کی یاد دلاؤں گا. اچھا جوانی میں کیا کر رہا تھا؟ جوانی میں اس خوف سے بوڑھوں کے پاس نہیں جا رہا تھا کہ کہیں وہ آخرت کی یاد نہ دلا دیں. یہ ہو رہا ہے. تو جب کمزوری کا ٹائم آتا ہے تو انسان زہد کی باتیں کرنے لگتا ہے، آخرت کی باتیں کرنے لگتا ہے. امیر مومنین نے یہ خطبات اپنی خلافت ظاہریہ میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ان خطبات کا مین ٹاپک اگر آپ کو نکلے گا ملے گا تو وہ تقویٰ، زہد، دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بھئی یہ کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دو حیثیتیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو پوری قوموں کے ساتھ مشکل آتی رہی ہے،
قرآن کریم نے ایک ایک قوم کے واقعے کو بعض اوقات پانچ پانچ دفعہ بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ ان کو دھوکہ ہو گیا. کیا دھوکہ ہو گیا؟ یہ ظاہر دیکھتے رہ گئے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ باطن بھی ہے. اب انبیاء آ رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تو تم ظاہر دیکھ رہے ہو, اس کے پیچھے ایک باطن ہے. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا, اس میں بقا نہیں ہے. نہ تمہاری جسم میں بقا ہے, نہ اس دنیا کے اندر بقا ہے, نہ اس دنیا کے رشتوں کے اندر کوئی چیز باقی رہے گی. تو کیا باقی رہے گا؟ تم باقی رہو گے, تمہارا معنوی وجود اور تمہارے اعمال, بس یہ باقی رہے گا. اب اعمال میں سب شامل ہے, سوچنا بھی اعمال کا حصہ ہے, سوچنا بھی اعمال کا حصہ ہے, بلکہ بہت بڑا حصہ ہے. نیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, بچپن سے سن رہے ہیں ہم لوگ. تو اب اس معاملے کو دین بیان کرتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے جا کر دیکھو, دنیا کے پیچھے جا کر دیکھو, بہت ساری حقیقتیں کھل جاتی ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ اور عرض کروں اور اپنی گفتگو کو تقریباً سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ اب اس سلسلے کا یہاں پہ سمجھ دیجئے کہ اس کے بعد ایک ہی دن اور ہے, اور کل جو ہے وہ ظاہر چہلم کا دن ہے, اور تھوڑا سا مغرب سے پہلے بھی ہے, اس میں تھوڑا ماتم بھی ہوگا, تو اس میں وقت کو تھوڑا سا مختصر کیا جائے گا. تو آج ہی تقریباً موضوع کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہ.
عزیزان محترم, دین نے ہمیں بار بار اس کی طرف روشنی دلانے کی کوشش کی. میں کچھ عرض کر رہا تھا, میرے ذہن سے اچانک نکل گیا. اور اب یہ جو ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ اس رابطے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اصلی رابطہ ہے, ویلیوز اس سے نکالیں. ہاں یہ پوائنٹ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. پرابلم کیا ہے؟ بہت ساری حقیقتوں کو ہم جانتے ہیں, مانتے ہیں. ابھی آپ نے نماز پڑھی تو اس میں کچھ گواہیاں دی ہیں آپ نے, کہہ رہے ہیں زبان سے, کہہ رہے ہیں, گواہیاں دے رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, لیکن ویلیوز اس پہ نہیں ہیں, ویلیوز اس پہ نہیں ہیں. یہ جو مشکل ہے نا, یہ ہمارے دین کو, یعنی ہماری دینداری کو, دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, دین تو اللہ نے بھیجا تھا, وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. دینداری ہوتی ہے جو غلط ہو جاتی ہے. یہ جو ہماری دینداری ہے اس کو, جسے کو کہتے ہیں نا, وہ ٹرمائٹ کی طرح کھا رہا ہے اندر سے. کیا کھا رہا ہے؟ ویلیوز دین پہ نہیں ہیں, ویلیوز کہیں اور سے نہیں ہیں. ویلیوز کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کو امپورٹنس دیتے ہو, کیا اہم ہے, کس کا احترام کرنا ہے, کس چیز کے اوپر لائف کی پرائیورٹیز سیٹ کرنی ہے. یہ جو ویلیوز ہیں یہ دین نے نہیں دیے ہیں, یہ ہم نے دنیا سے لیے ہیں. اب کانٹراڈکشن کیا ہے؟ کانٹراڈکشن یہ ہے کہ سید الشہداء کے نام پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی ویلیوز کو, معذرت کے ساتھ, قارون سے لیا گیا ہے. تو ہمارے ایک استاد فرماتے تھے, ابھی بھی ارشاد فرماتے ہیں, تو کہتے تھے کہ لوگ قرآن بول رہے ہیں اور قارون سوچ رہے ہیں. بولتے قرآن ہیں, سوچتے قارون ہیں. قارون کیا ہے؟ قارون یہ ہے کہ بھائی پیسے نے یہ طے کرنا ہے کہ حق کس کے پاس ہے, پیسے نے یہ طے کرنا ہے کہ احترام کس کو ملنا ہے. یہ ہماری قارونی صفت ہے. اچھا, اس سے کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. دیکھیں اب میں تو, اب مجھے بھی معلوم ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا, کہیں باہر بھی جا رہا ہوگا, کوئی بعد میں سنے گا بھی, لیکن بھائی اب یہ حقیقت ہے, اس کو چھپانے کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. مولوی بھی کس مولوی کا احترام کریں گے آپ جو ذرا مشہور ہوگا؟ نہ مشہور ہوا تو آپ احترام کریں گے؟ نہیں. کسی کو تقویٰ پرہیزگاری سے کیا سروکار ہے, شہرت سے سروکار ہے. اب بھائی پاکستان کے معاشرے کو دیکھ لو نا, میں وہاں پہ بہت زیادہ یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ بھائی اگر میرے محلے کے اندر ایک مولانا بیچارے آ گئے مہران گاڑی میں بیٹھ کے, سوزوکی مہران, غربا کی گاڑی, اب اگر ایک مولانا آ گئے مثال کے طور پر پاکستان کے زمیندارانہ کلچر میں ویگو میں بیٹھ کر یا پجاروں میں بیٹھ کر, چار گارڈ آگے پیچھے ہوں, گاؤں والے شہر والے کس کا احترام کریں گے؟ آپ بھی یہی ہیں. پاکستانیوں کو رگیڑنا نہیں چاہ رہا, آپ بھی یہی ہیں. किसी का खुल गया है मामला, किसी का नहीं खुला है, बल्कि आपका तो खुलता रहता है, अभी भी थोड़ी सी देर पहले मैंने खोल दिया इसीलिए। तो भाई आखिर कब तक, और ये मुसीबत कब आएगी? मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इतना मैंने बमबारी कर ही दी है तो आपके कारामत एक और बात अर्ज कर दूं। हजान मुहतरम, मुझे जो अपने लिए बहुत बड़ा खतरा है, मैं अपने खतरे को कह रहा हूं, आपको खुदा महफूज फरमाएगा इंशाअल्लाह। मुझे एक बात पता चली अपने जहन में, ये थोड़ा सा बारीक नुकता है तो थोड़ा सा वक्त ले लेना चाहिए इसके ऊपर। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, थोड़ा सा एक बारीक पॉइंट है। वो क्या है, ये अल्लाह करे कि अब जो मैं सीक्वेंस लेके चल रहा था उसे बिल्कुल ही ना भूल जाऊं, कहीं जोड़ लूंगा कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह। आपने कभी गौर किया कि हम लोग ख्वाब में कुछ चीजें देखते हैं और ख्वाब में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो हम जागते में नहीं करेंगे? होता है, बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल में 1986 था, मेरे ख्याल में मुझे याद आता है 87 था, मैं एक मदरसे में पढ़ाता था तो वहां एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था जिसका ताल्लुक टर्की से था। तो वो एक दिन मुझे आया, वो उसने मुझसे कहा कि कल मैंने ख्वाब देखा है, मैं बहुत अच्छा, वो थोड़ा अपसेट लग रहा था पूरी क्लास में, जितना वो पार्टिसिपेट करता था वैसे नहीं कर रहा था। तो वो मैंने भी नोट किया, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई क्या मसला है, कोई नाराजगी है, क्या इशू है? कहने लगा मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है और आगे मौलिम मैं आपको बताना नहीं, कैसे बताऊं आपको? मैंने कहा भाई मर्जी बताना, बताओ नहीं बताना नहीं बताओ। अब तो उसने कहा कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि मैं जैसे एक रोड साइड पर खड़ा हूं और सामने से एक बस आ रही है और उस बस के जहां टॉप पर लिखा होता है कि इसका रूट क्या है, तो उसका रूट लिखा है करबला। कहने का मैं रोड साइड पे खड़ा हूं, बस आ रही है, बस के रूट पे लिखा है करबला। तो कहने का मैं एक्साइटेड हुआ कि भाई करबला की बस आ गई और अब मुझे इसमें बैठना है। तो कहने का वो बस मेरे सामने रुकी, उसमें दरवाजा खुला। अब उसका जो ख्वाब सुनाया हुआ था, वो भी 30 साल हो रहे हैं, मुझे इतना अच्छा याद भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि जैसे उसने बताया कि अंदर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का ये हुआ। कहने लगा मैंने देखा कि भाई अंदर तो डेड बॉडीज पड़ी है, बस तो करबला जा रही है लेकिन ये क्या लेके जा रही है। कहने लगा मैं परेशान हो गया। अब कहने लगा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं जाऊं अंदर और डेड बॉडीज देख के मेरी हालत खराब हो रही है और मैं रुक जाता हूं। तो कहने लगा मैं इसी शशोपंज में कि जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं नहीं जाऊं। इतनी देर में बस का दरवाजा बंद हुआ, बस चली गई। कहने लगा मेरी वहशत से आंख खुल गई कि मैंने करबला की बस मिस कर दी। कहने लगा बस अब मैं जो हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो जमाना जो था वो ईरान इराक की जंग चल रही थी, उस जमाने में ईरान में ईरान इराक की जंग चल रही थी। तो हम लोग जो थे वो इन बातों से तकरीबन हैबिचुअल थे कि हमें डेड बॉडीज देखनी होती थी, क्योंकि वहां उस जमाने में बमबारियां भी हो रही थी शहर के अंदर। तो डेड बॉडीज देखना, लोगों को मरता देखना, वो हम लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था। यहाँ का बच्चा तो शायद मुर्गी भी ज़िबा हुई भी ना देख पाएगा। तो उसने कहा कि मैं इन सब चीजों को देखता रहता हूं फिर भी मैं नहीं बैठा बस में। मैंने उसको कहा कि देखो इसमें एक तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगा अब इसमें क्या अच्छी बात है? मैं कहा अच्छी बात यह कि खुदा तुम्हें यह बता रहा है कि तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, ये खुदा ने तुम पर रहम किया है कि तुम्हें यह बता दिया है कि तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, मेहनत करो अपने ऊपर। मैंने कहा यह तो खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है, वरना खुदा ना बताता तो तुम्हें कैसे पता चलता? तुम तो समझते रहते कि मैं तो करबला ही हो चुका। और बकौल एक और किसी की कि भाई करबला जुग्राफिया का नाम नहीं है, करबला नफसानी हालत का नाम है। करबला जुग्राफिया नहीं है कि आपने स्टैंप लगवाया, वीजा पकड़ा, करबला हो गया, लो जी मैं हो गया करबलाई। आप फिजिकली करबलाई हुए हैं, नफसानी रूहानी करबलाई होने के लिए एक हालत बनानी पड़ती है अंदर। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये था भाई, ये जो बंदा खुदा बस में नहीं बैठा, ये चाहता था कि ना बैठे? नहीं, ये तो चाहता था कि बैठे। इसीलिए तो रो रहा था बाद में, किसने डिक्टेट किया कि ना बैठे, किसने? अंदर जो आदतें बनी हुई थी उसने, अंदर जो वैल्यूज बनी हुई थी उसने। अच्छा, ये जो अंदर आदतें हैं, ये जो अंदर वैल्यूज हैं, ये ख्वाब में बस में नहीं बैठने दे रही, जिंदा जिंदा बैठने देंगी? ये क्रिटिकल पॉइंट है। हम लोगों की जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम लोग अपनी इंटेंशन से अपने ऊपर फोर्स करके कर लेते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग मजबूर हो जाते हैं अपने नफ्स के सामने। ये जिस तरह ख्वाब में ये बंदा मजबूर हो गया, बस में नहीं बैठ सका जबकि बैठना चाहता था। अगर इसे कोई जागते हुए पूछे बैठना चाहते थे नहीं बैठना चाहते थे, वो कहेगा मैं 100% बैठना चाहता था, नहीं बैठ पाया। क्यों? अंदर कुछ और था। इमाम की नुसरत में यही अंदर या मदद देगा या रुकावट बनेगा। इमाम की नुसरत अल्फाज से नहीं है, दीन की नुसरत अल्फाज पे नहीं है, दीन की नुसरत उस अंदर की हालत पर है। अच्छा, ये अंदर की हालत कब सामने आती है? क्रिटिकल जंक्शन पे। ऐसे क्रिटिकल जगह के ऊपर सामने आती है कि फिर उसके अंदर कोई यू टर्न नहीं होता। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ खत्म हो गया मामला। मुझे डर अपने लिए इस बारे में है कि अगर मेरे अंदर वैल्यूज अच्छी नहीं हुई, मेरे रूट्स अच्छे नहीं हुए, तो उस क्रिटिकल जंक्शन पे मेरा नफ्स क्या फैसले करवाएगा। गारंटी से बता रहा हूं कि अंदर तज़किया मैंने नहीं किया, मादा परस्ती पे कंट्रोल नहीं किया, मेटेरियलिज्म के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, दुनिया परस्ती के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, ये मुझे करबलाई नहीं बनने देगी, नहीं बनने देगी ये मुझे, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना प्योरिफाई करना पड़ेगा, इतना प्योरिफाई करना पड़ेगा कि जिस मौके पर ऐसे फैसले होने हो जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं होगा, मैं खुदा के लिए कर सकूं सही फैसले, मैं सही फैसले कर सकूं, वरना मैं सही फैसले नहीं कर पाऊंगा। ये जो मैं आपकी खिदमत में इसरार कर रहा हूं ना, डेप्थ में जाएं। इतने दिन से मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ तरीकों से अर्ज कर रहा हूं, मेरा टॉपिक क्या था, अब मैं कनेक्ट कर लेता हूं। हमारा टॉपिक यह था कि जो अहले बैत ने हमें मीरास दी है वो क्या है, वो हमें कहां ले जाना चाह रहे हैं, वो हमें दुनिया के किसी मकाम के ऊपर खुद दुनिया की खातिर नहीं ले जाना चाहते, वो हमें कहीं और भेजना चाह रहे हैं। जहां वो भेजना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने हमें मीरास क्या दी है, अर्ज किया तकवा और परहेजगारी मीरास में दी है। जो अहले बैत का चाहने वाला है उसे चाहिए तकवा और जोहद के ऊपर मेहनत करे। अहले बैत ने मीरास क्या दिए? अहले बैत ने मीरास इल्म दिए। उनके पास एक ऐसा इल्म था जो दुनिया के किसी बशर के पास उनके सिवा नहीं था, एक्सक्लूसिवली उनके पास था, और सबको उनके सामने सर झुकाना था इस इल्म को हासिल करने के लिए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तीसरी बात क्या थी? आला इंसानी सिफात। इंसानियत को जिस कैलिबर पे उन्होंने पहुंचा दिया था, बाकी सब उनके सामने अंधे गूंगे बहरे हैं, फिर उन्होंने इंसानियत को उस कैलिबर के ऊपर पहुंचा दिया, अपने मोरल्स के जरिए से, अपने एथिक्स के जरिए से, अपने बिहेवियर्स के जरिए से, दोस्तों के सामने, दुश्मनों के सामने, दुनिया के सामने, आखरत के लिए उन्होंने कहीं और पहुंचा दिया इस मामले को। यह उन्होंने हमें मीरास में दिया था कि भाई इसको हासिल करो। अब मैंने आपकी खिदमत में चंद दिन पहले अर्ज किया मुझे कि हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए कि जो उनकी असली मीरास थी उससे हमें खबर ही नहीं रही। तो मैंने आपकी खिदमत में रिवायात के जरिए से, आयात करीमा के जरिए से उनकी उस फिक्र को अर्ज करने की कोशिश की थी कि भाई वो मामले को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पहचानने की कोशिश करते होते हैं। अब मैं चंद रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और पीछे मना कर दो, वो समझ रहे हैं आवाज यहां तक नहीं आ रही, मेरे कान तेज हैं। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حاجت.
اب ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کیا کریں اب, یعنی بیسک پلان کیا ہے. بیسک پلان یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی روایات کو پڑھیں اور ان روایات کے ذریعے سے اپنی زندگی کی, اب وہ علامہ اقبال نے خطبے میں کہا تھا ریکنسٹرکشن, تو وہ اسلامک تھاٹس کی ریکنسٹرکشن, اہل بیت کی پیروی کی ریکنسٹرکشن. ریکنسٹرکشن کا مطلب کیا ہے؟ ایسنس میں جاؤ, صرف ظاہر پہ نہیں جاؤ. محرم میں غم مناؤ, خوشیوں میں خوش منا لو, کر یہ اینڈ نہیں ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ, اور یہاں سے شروع ہو کے کہاں جائے؟ یہاں سے شروع ہو کے زندگی کے ہر کام میں ان سے پوچھو کرنا کیا ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی یہ قبر میں آ کر جو فرشتے سوال کریں گے, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک پیپر کے اوپر لکھ کے کفن میں رکھ دوں میرا معاملہ ختم ہو گیا. ایسا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا. سب کو ہم کفن کے اوپر تو ویسے ہی لکھ کے رکھتے ہیں, تو وہ جو فرشتے سوال کرتے ہیں وہ کیا وہ پوچھیں گے, مثلا تمہارا امام کون تھا؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی بات میں کوسچن نہیں کرتا کیوں. امام وہ ہوتا ہے. امام کہتا ہے یہ کرو تو میں کہتا ہوں, عربی میں کہتے تھے سمعن وطاعتن, سنا اور اطاعت, دیٹس اٹ, ختم ہو گیا امام. یہ امام ہوتا ہے. اب وہ امام نے ہم نے کہا تم دنیا ایسے گزارو, تم آخرت ایسے گزارو, تمہارے بیہیویئر ایسے ہونے چاہیے. بھائی وہ امام کو کب امام کہوں گا میں؟ اس وقت کہوں گا جب اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. سلم لمن سالمکم, حرب لمن. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ پہلے میری زندگی میں ایک آدمی آئے گا, وہ پوری دنیا پہ حکومت کر لے گا, اس کا نام یزید ہوگا, پھر وہ مجھ سے کہے گا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب میں اس یزید سے لڑوں گا. کیوں؟ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. میں کہوں گا اتنی دور نہیں جاؤ, امام نے دنیا پرستی سے بھی جنگ کی تھی, یزید کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ آج کا یہ یزید ہے, آج کا قارون یہ ہے, یہ مادہ پرستی دنیا پرستی یہ قارون ہے. لڑو سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, کرو نہ حرب. یہ تو کوئی کر نہیں رہا, یعنی زیادہ تر لوگ نہیں کرنا چاہ رہے, میری طرح باتیں بناتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں. بھئی یہ جنگ ہے, کرو. اہل بیت مادہ پرستی سے ٹکرائے تھے, نفس پرستی سے ٹکرائے تھے, دنیا کے ظالموں سے ٹکرائے تھے. آپ یزید کے آنے کا انتظار کرو. کھڑے ہوئے ہیں یزید, یہ جو یمن کے اندر ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے دوست احباب نے ایک کوئی کمپین کرنی تھی, اس کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ کرنی تھی میرے آنے سے پہلے, وہ میرا موڈ اس کو سن کے خراب ہو گیا تھوڑا, تو میں ویسے ہی اٹھ گیا تو بیچارے چلے گئے. وہ کمپین میں آپ لوگ ساتھ دیجئے ان کا. یمن کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے یہ ہم پر حجت کو پورا کر رہی ہے, ہمیں خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا اس کا. یہ قطعاً آپ یہ نہیں سوچے گا کہ مثلا اللہ کی حجتیں جو پوری ہوتی ہیں وہ پہلے پہاڑی سے ایک ناقہ نکلے گا اور وہ کہے گا کہ یہ میں اللہ کی حجتوں جو پوری کر رہا ہوں. بھائی وہ ایک زمانے میں پہاڑی سے ناقہ نکلتا تھا, وہ اونٹنی نکلتی تھی, ابھی یہ حجتیں. 14 ملین لوگ بھوک میں ہیں, ہمارے ڈسٹ بن میں جتنا کھانا ہے وہ ان کے گھروں میں اس سے کم ہے. یہ حجت خدا ہے, اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہمارے اوپر. کل خدا ہم سے پوچھے گا اتنے بچے ہر روز مرے تھے, 130 بچے یونائیٹڈ اقوام متحدہ اعتراف کر رہی ہے, ڈیلی 130 بچے, پچھلے سال 50,000 بچے مرے اوسطن. بھائی اور کیا حجت پوری ہوتی ہے؟ اور یہ سارا کا سارا ظلم سال سعود نے کیا ان کی یمنیوں کے اوپر, نفس پرستیوں کی خاطر. تو اور مثلا سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی بنائیں. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں عزت ملے گی, کچھ جگہوں کے اوپر خطرے بھی آئیں گے. بھائی میں عرض کر رہا تھا کچھ دن پہلے کہ بھائی جب میں ظالم کو کہوں گا تو ظالم ہے, تو وہ مجھے کوئی ٹافی تھوڑی کھلائے گا, وہ بھی اٹھ کے چیل لائے گا. پھر ابھی آج جیسے آل سعود کے ساتھ ہے, ابھی ہم بولتے ہیں پاکستان میں جا کے آل سعود ظالم ہیں, تو بھائی وہ آل سعود کی بھی تو پینیٹریشن ہے پاکستان کے اندر, وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں کیا؟ وہ پھر ہم سے حساب لیتے ہیں کہ تم نے ہمیں ظالم کیوں کہا, لیکن یہ وہ قیمت ہے جس کے وہ پے کرنے پہ ہمیں فخر ہے, ہم پے کریں گے اس کی قیمت, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ہم نے سید الشہداء سے ظلم کے سامنے سر اٹھانا سیکھا ہے, جھکانا نہیں سیکھا.
مردہ آباد, مردہ آباد, آل سعود مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد,
آل سعود مردہ آباد,
مردہ آباد, مردہ آباد,
آل سعود مردہ آباد.
اب یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارا کنٹریبیوشن اس معاملے میں کیا رہے گا. کچھ خطرہ لینا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو اپنے سر پہ لینا پڑتا ہے. مسئلہ کیا ہے ہم لوگوں کے سامنے, جب ہم کسی ایسی پوائنٹ پہ اترتے ہیں تو ٹائپ آف اٹیچمنٹ ہے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں مولانا اگر میں نے یہ کر دیا نا تو پھر یہ بھی تو ہوگا, تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا, ہوگا. تو تم نے پھر امام حسین کا نام کیوں لیا تھا؟ امام حسین کے ساتھ کوئی گیا تھا جو ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہ ہو؟ ایک تھا, اس نے اپنے آپ کو سعادت سے دور کر لیا. ایک بندہ ہے, مستند ہے, نہیں سوچے گا میں کہانی سناؤں گا آپ کو یہاں بیٹھ کے, میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا جب تک کہ اس کا مجھے یقین نہیں ہوگا. عاشور کے دن ایک بندہ تھا, اس نے امام سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک کہ میرا ساتھ دینا آپ کو فائدہ دے گا. جب آپ کا کوئی نہیں رہے گا, میرے ساتھ دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سید الشہداء کے ساتھ جنگ کی مل کر عاشور کے دن. ایک ٹائم کے اوپر جب سید الشہداء کے زیادہ تر اصحاب شہید ہو چکے تھے, نہیں معلوم وہ کون سا وقت تھا, تو امام حسین کے پاس آیا سید الشہداء کے پاس, کہنے لگا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے بیعت کس بات پہ کی تھی؟ امام نے کہا مجھے یاد ہے. کہا کہ اب میرے ہونے نہ ہونے سے آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام نے کہا ایسے ہی. تو کہنے لگا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا جاؤ. کیسے جاؤ گے؟ اب ذرا ایک بات سنیے گا. کہہ رہے میں نے صبح سے اپنے بھاگنے کے لیے ایک گھوڑا علیحدہ سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس صبح سے جان بچاتا ہوا پھر رہا ہے کہ میری جان نہ خطرے میں پڑے. صحیح ہے. یہ حسینی ہے. یہ وہ بندہ عجیب ہے جو ظہر تک امام حسین کے ساتھ ہے لیکن حسینی نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کربلا جانے سے کوئی کربلا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ امام حسین کے ساتھ کھڑا تھا ظہر عاشور تک, لیکن یہ نہ حسینی ہے نہ کربلائی ہے, یہ فراری ہے, یہ بھاگا ہے وہاں سے. اس نے صبح سے ایک اونٹ ایک گھوڑے کو ایک خیمے میں باندھ کے رکھا ہوا تھا. کس امید پر؟ اس امید پہ کہ میں کیا بولوں کہ میں انشاءاللہ جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا, جب وقت آئے گا تو میں بھاگ جاؤں گا. تو کہتا ہے میرا گھوڑا تیار ہے, ان سب کے گھوڑے تھکے میں, میرا گھوڑا تیار, میں بھاگ جاؤں گا. امام نے کہا جاؤ. بڑا کمال کیا, جان بچائی نا. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بعد میں مجھے آپ ذرا سا سخت تو بول لیجیے گا, آپ ویزا بچا لو گے نا, زیادہ سے زیادہ اور کیا کر لو گے, دولت بچا لو گے نا, جان بچا لو گے, اور اس سے زیادہ کیا کر لوں گا میں, یہی کچھ کروں گا نا. پہلے بھی ہوئے ہیں ان پہ, ہم لوگ ابھی تک نفرین کر رہے ہیں. خدا نہ کرے ہم وہی نہ بن جائیں جن کو ہم گالیاں دے رہے ہیں, نفرین کر رہے ہیں. گالیاں دینا تو صحیح نہیں ہے. ایسا نہ پہنچ رہا ہوں, یہ میرے لیے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے اندر ایسا پھنس جاؤں کہ پھر میں وہ نہ کروں جو مجھے کر لینا چاہیے تھا. اور میں نے عرض کیا یہ جو ابھی کا ٹائم ہے نا, ابھی تو آپ اپنا اویئر ہیں, انٹینشن سے ڈیسیشن لے سکتے ہیں. کیوں؟ ابھی کوئی کریٹیکل جنکشن نہیں ہے. لیکن جب وہ کریٹیکل ٹائم آتا ہے نا, تو پھر یہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ اندر جو روح میں جمع ہوتا ہے بس وہی کام کرتا ہے. وہ اندر سے پھوٹ کے اوپر آتا ہے, پاپ اپ کرتا ہے, جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں کر گزرتا ہے. اس کے پانچ سال بعد انسان سوچتا ہے بھائی یہ میں نے اس وقت کیا کیا تھا, یہ کیوں کیا میں نے. بالکل جیسے وہ خواب کے اندر بےچارا دیکھ رہا ہے میں بیٹھ رہا ہوں, نہیں بیٹھ رہا. تو اصل جو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے اپنے بارے میں وہ یہ خطرہ لگا رہتا ہے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے تزکیوں سے حل نہیں ہوگا. مثلا میں سوچوں میں اپنے نفس کو پیوریفائی کر لوں گا حل ہو جاؤں گا, نہیں. یہ سے مجھے سمجھ میں آیا تزکیے کی میں جدوجہد کروں گا, اصل کہاں سے حل ہوگا؟ اصل بس من اللہ توفیق. اللہ توفیق دے گا تو حل ہوگا. اللہ کا نبی اور ان کی اولاد طاہرہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دے تو ہو جائے گا. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللهم صل على محمد وعجل فرج. اب کچھ قوانین کو اہل بیت نے بیان کیا. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا فالو کر لوں. ٹائم تو حسب عادت ختم ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ فالو کرتا ہوں اور انشاءاللہ دو روایات کوشش کرتے ہیں کہ باقی وقت میں عرض کر دیں. آج تھوڑا ٹائم ہے, کل ٹائم بہت کم ہوگا چونکہ مغرب سے پہلے مجلس ہوگی اور ماتمداری بھی ہونی ہوگی, تو کل تو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. آج تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اگر دو منٹ تین منٹ دیر بھی ہو جاتی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ یمن کی بات میں نے کہہ دی ہے جو اس موقع پہ رہ گئی تھی. آپ لوگ حتی الامکان کوشش کیجیے گا انشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشنز کے ذریعے سے. ایک اور بات بھی کہتا رہا ہوں, یہ جو میرا کنٹریبیوشن انشاءاللہ ہوگا اصل میں پوچھے گا یہ یمنیوں کے کام آئے گا یا میرے کام آئے گا. یہ یمنیوں کے کام اتنا نہیں آئے گا جتنے میرے کام آئے گا. اصل مسئلہ یہ ہے, اگر دینے والے کو یہ پتا ہو نا کہ یہ جو میں نے دیا ہے یہ اس کو نہیں دیا ہے اپنے آپ کو دیا ہے, تو وہ 100 دے کر بعد میں یہ نہیں سوچے گا یار نہ دیتا تو کیا کر لیتا. جس دن صدقہ دے کر آپ کا دل یہ کہے کہ اگر نہیں دیتا تو میں اس پیسے سے یہ کر لیتا, جس دن صدقہ دے کر آپ کا دل یہ کہے نہیں دیتا تو یہ کر لیتا, اس کا مطلب ہے یہ ابھی گیا نہیں ہے, یہ ابھی دل میں لٹکا ہوا ہے, ابھی گیا نہیں ہے. اگر یہ اللہ کی راہ میں چلا جاتا نا تو یہ خیال نہیں آتا. خدا ہمیں ایسا دینے والا بنائے کہ ہم اپنے مال کو اپنا سمجھے ہی نہ, خدا کا ہی سمجھیں. اچھا, خدا نے عجیب خوبصورتی قرآن کریم میں یہ دکھائی کہ جہاں کہیں کہا کہ دو تو کہتا ہے دو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے. یعنی وہ کہتا ہے پہلے اس بات کو ریئلائز کرو کہ یہ تمہارا نہیں ہے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو یہ تمہارا ہے پھر تم نے مجھے نہیں دیا ہے. دو اس میں سے جس میں تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ خدا ہی کا ہے. اگر کسی کو یقین ہو جائے تو پھر جان دینا بھی آسان ہے, جان بھی تو خدا کی ہے, آسان ہو جائے انشاءاللہ سب کے لیے آسان ہوگا. آپ ہماری سخت باتوں کا برا نہیں مانیے گا. یہ میں سخت باتیں ایک تو آپ سے اس لیے کہوں گا کہ اپنے نفس کو بھی ذرا ٹائٹ رکھوں کہ بھائی تم نے اتنی باتیں کہی ہیں ذرا کچھ کرو بھی تو صحیح, اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ صحیح خطرہ ہے جو ہمیں آپ کے بارے میں نظر آ رہا ہے, ہمیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے. الحمدللہ آپ اتنی محبت سے سید الشہداء کی محبت سے یہاں تک تشریف لائے ہیں تو آپ اس محبت میں آگے جائیں نا, پھر محبت میں آگے جانا چاہیے, اپنی جگہ پہ رکیں کیوں. اور لوگ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. یہ دنیا بہت اچھی ہے اس وقت, اس وقت دنیا بہت اچھی ہے, لوگ بڑے بڑے مقامات منصبوں کو حاصل کر رہے ہیں. بہرحال بہت باتیں ہو گئیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں, مولا چھٹے سرکار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے, 2004 میں جب پہلی دفعہ میلبرن آیا تھا تو اس زمانے میں بھی اس روایت پر کوئی بات ہوئی تھی. تو ابھی اچانک میں آج دیکھ رہا تھا روایت تو مجھے روایت پھر نظر آئی. اس میں ایک خوبصورتی ہے روایت کو سمجھنے کے فن کے لیے. روایت کو سمجھنا خود ایک فن ہے. دیکھیے گا اس میں ایک امام نے فرمایا, امام نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے پاس چار چیزیں ہونی چاہیے. ایک مومن کے پاس چار چیزیں ہونی چاہیے. کل آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا علامت کچھ اور ہوتی ہے, صفت کچھ اور ہوتی ہے. تو ہم لوگ بعض اوقات علامت کو صفت سمجھ لیتے ہیں. مثلا مومن کی علامت ہے اس کے ہاتھ میں عقیق ہو, لو بھائی 20% تو ایک پتھر سے پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ ایک علامت ہے, یہ صفت حقیقی نہیں ہے, علامت ہے صرف. کوئی بھی عقیق ڈال لے گا ہاتھ میں, کوئی بھی کربلا پہنچ جائے گا, کوئی بھی حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچ جائے گا, یہ کربلائی ہو گئے, یہ حجی ہو گئے سارے. وہ پھر وہی ہوگا جو ہم لوگ فارسی میں کہتے ہیں کہ تم مجھے حاجی کہو میں تم کو حاجی کہوں, تم مجھے بہشتی کہو میں تم کو بہشتی کہوں. اب پتہ نہیں ہے کون, اللہ جانتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ مومن کے پاس چار چیزیں ہونی چاہیے. کیا؟ بڑا گھر. آسٹریلیا والے بڑے خوش کہ بھائی انگلینڈ والے مومن نہیں ہیں چونکہ ان کے گھر چھوٹے ہیں, ہم لوگ مومن ہیں ہمارے گھر بڑے. آسٹریلین امریکنز خوش ہو جائیں گے, بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے ابھی ذرا دیکھنا آگے. ایک مومن کے پاس چار چیزیں ہونی چاہیے, بڑا گھر, اچھی سواری, اب تو مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں پتا کون کون سی, خوبصورت لباس, کون سے برانڈ کا پہنوں بھائی, پر نور چراغ, لائٹ اچھی ہونی چاہیے. اب خود سوچو روایت یہ کہے گی, اب خود سوچو, نہیں کہہ سکتی یہ روایت. اس کا مطلب کیا ہے, وہاں پہ ایک آدمی تھا, ایک شخص نے عرض کیا مولا یہ چاروں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں میں کیا کروں. وہ ہماری طرح کا سادہ کراچی کا مومن ہوگا بےچارا, اس نے کہا کہ بڑا گھر کہاں سے لاؤں میں, اتنا مہنگی زمین ہے آج کل, اچھی سواری, گاڑی بھی مہنگی ہوتی ہے, پاکستان میں تو مارٹگیج پہ بھی نہیں ملتی کم وقت, یہاں تو سب کچھ مارٹگیج پہ مل جاتا ہے, یہاں تو لون پہ مل جاتا ہے, وہاں تو کوئی لون بھی نہیں دیتا ہے. تو اب وہ مومن بےچارا کیا بھائی, بڑا گھر, اچھی سواری, خوبصورت کیا نام لباس اور پر نور چراغ, مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس حدیث کا باطن ہے, یہ ایک ظاہر ہے, اس حدیث کا باطن ہے کیا ہے, فرمایا بڑے گھر سے مراد صبر ہے جو بڑی روح کا نتیجہ ہے. صبر, جب انسان کے اندر صبر ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ثواب اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کیسے, جیسے ایک بڑے گھر کے اندر انسان کو سہولت زیادہ ہوتی ہے, بڑے گھر میں سہولت زیادہ ہوتی ہے, تو جس کی روح میں صبر ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کے قرب کے لیے سہولت زیادہ ہوتی ہے, زیادہ آسانی سے خدا کی طرف بڑھتا ہے. پر فرمایا بڑے گھر سے مراد زیادہ صبر ہے جو بڑی روح کا نتیجہ ہے, اچھی سواری, بہت زبردست پوائنٹ, اچھی سواری سے مراد عقل ہے. عقل وہ سواری ہے جس کے اوپر بیٹھ کے انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے. اچھا ہم کیا سمجھ رہے تھے, عقل وہ سواری ہے جس سے ایم بی اے ہوتا ہے, عقل وہ سواری ہے جس سے بینک بیلنس بڑھتا ہے, جس سے کیریئر بنتا ہے. اصل اہل بیت نے سب کو ریجیکٹ کیا, فرمایا کیا اتنا نفیس قول, العقل ما عبد به الرحمن, عقل وہ ہوتا ہے, وہ چیز ہے, وہ صلاحیت ہے جس سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے. اگر آپ کسی شخص کو دیکھو نا اس کی بندگی اچھی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, بندہ عاقل ہے. اور اگر کسی بندے کو دیکھو اس کی بندگی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, بندہ اسٹوپڈ ہے. چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا, چاہے ملینر بلینر ہو, ہے اسٹوپڈ, عقل نہیں ہے اس کے پاس. لہذا خدا نے متعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو اللہ کے دشمنوں کو دیکھتے ہو, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تم ان دشمنان خدا کو دیکھتے ہو کہ یہ سب کے سب اکٹھے ہیں, تحسبہم جمیعا, تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو, قلوبہم شتا, ان کے دل بکھرے ہوئے, ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے. ہمارا بچہ بچہ کہہ رہے مولانا اتنے نوبل پرائز ہیں ان کے پاس شعور نہیں. خدا نے متعالیٰ فرماتا نہیں, ان کے پاس شعور نہیں, کیوں, شعور ہوتا تو بندگی کرتے, بندگی کرتے. نوبل پرائز ہونا برا ہے؟ نہیں برا نہیں ہے, اچھا ہے, لیکن اگر ظالموں کے کام آئے تو پھر زیرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اس کی, دنیا پرستی میں کام آئے تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, نفس پرستی کے لیے تھوڑی ہیں سب چیزیں. اچھی سواری عقل ہے, خوبصورت لباس, یہ ہم سے زیادہ اس طرف بھی کام آ سکتا ہے, خوبصورت لباس حیا ہے, شرم ہے. حیا اور شرم کیا ہے, مثلا ایک آدمی نے بہت اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے, بہت اچھا, بقول آپ لوگوں کے ڈیزائنر والا ہے پہنا ہوا ہے جناب, وہ آیا ہے شو بازی کرنے کے لیے, اس کی آنکھوں میں شرم ہے کچھ نہیں, اس کا مطلب کیا ہے, بہت معذرت کے ساتھ, اس کا مطلب ہے یہ برہنا ہے, اس کے تن پہ لباس نہیں ہے, یہ قیامت کے دن برہنہ اٹھایا جائے گا, اس کو لباس نہیں ملے گا, کیوں, لباس تھا شرم. شرم ہو تو پھر قیامت کے دن لباس میں اترے گا نا, پھر یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی, زیادہ نہیں چلے گی, آگے کچھ اور ہے, آگے یہ ہے, وہ وہاں کی خبر لا کر ہمیں دے رہے ہیں, وہاں کی خبر وہ بتا سکتے ہیں, ہم کا بتا سکتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ شرم و حیا رکھو تاکہ وہاں پہ لباس والے بنو ورنہ گھومنا پڑ جائے گا. کیا بن جاؤ گے؟ خوبصورت لباس حیا ہے، پر نور چراغ علم ہے، پر نور چراغ، لائٹ لگاؤ، لائٹ لگاؤ، ہاں لائٹ لگاؤ، لیکن اس سے زیادہ لائٹ علم سے حاصل کرو. اب یہاں پہ ایک خوبصورتی ایک اور ہے کہ علم علیحدہ ہے اور عقل علیحدہ ہے. کسی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اس علم کو استعمال کرنے کی عقل نہیں ہوتی. علم علیحدہ ہے، عقل علیحدہ ہے. ایک روایت ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کل اللہ نے توفیق دی تو دوسری روایت عرض کروں گا. عزیزان محترم، نہیں معلوم کل موقع ملے نہیں ملے، صدق دل سے اگر میں کسی کا دل دکھایا ہے آپ مجھے معاف کیجیے گا. میں زیادہ نہیں کہ میں ٹریولنگس کروں، ہزاروں کلومیٹر دور جاؤں، لوگوں کی دل دکھا کے واپس جاؤں. اگر مثلا میں نے ان کو روک دیا اس ٹائم پر تو میں مجھے شاید سے مجھے نہیں کیا، مجھے اپنے اوپر زیادہ کنٹرول کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں ایک دم سے تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور مجھے وہ لگا کہ ہم لوگ شاید کم دیکھ پا رہے ہیں چیزوں کو. تھوڑا سا اور محنت کر، اور محنت کر ویلیوز کو. اہل بیت سے، اہل بیت کی ویلیوز بہت عجیب ہیں، وہ ہمیں کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا زیادہ عرصہ نہیں جائے گی، ہم سب کو معلوم آگے تو کچھ اور ہے. اور پروردگار کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح دروازے تک پہنچا دیا ہے، الحمدللہ صحیح دروازے تک پہنچا دیا. نہ ہوتے اہل بیت کے سامنے تو کہاں ہوتے، نہیں معلوم کس کے سامنے ہوتے. ہمارے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، نام اہل بیت کے ہیں، باتیں قارون کی ہیں. بڑوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن بچوں کے ساتھ تو بیچاروں کے ساتھ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے. ویلیوز دینے والا کوئی نہیں رہا، کون ویلیوز دے گا؟ نہ کہ مثلا مجھے بچے پسند نہیں ہیں، گھومیں شور مچائیں پسند نہیں ہیں، لیکن دین زیادہ پسند ہے، بچوں سے زیادہ پسند ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بچوں کو ویلیوز دینا پڑیں گے. ویلیوز ہمارے اندر ہوں گی تو ہم دیں گے نا. اور سید الشہداء کے صدقے میں خدا نے ہمارے لیے چیپٹر کھول دیا ہے. الحمدللہ آپ اور میں آتے ہیں سید الشہداء کے نام پر، ان کی زیارات پڑھتے ہیں، اس زیارات کے اندر ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے چلنا چاہیے. دعائے عہد مثلا کہ اے مولا میں اپنے آپ کو تیار رکھوں گا، آپ جب بھی تشریف لائیں گے میں آپ کی نصرت کروں گا. یہ واقعا مفاہیم ہیں ان کے پیچھے. اور خدا متعال نے، بابا عرض کرتا ہوں، خدا کا لطف ہے، اس نے سید الشہداء اور اصحاب امام حسین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قرار دے دی. بڑی نعمت ہے یہ. کوئی علم وہ کام نہیں کر سکتا جو امام حسین کی محبت کر سکتی ہے. کوئی علم وہ کام نہیں کر سکتا، سچی محبت امام حسین کی. کیوں؟ اللہ کے نبی ایسے تھے، اللہ کے نبی ایسے تھے. مستند روایت اہل تشیع کے پاس بھی، اہل تسنن کے پاس بھی. سید الشہداء کا مقام کیا تھا، رتبہ کیا تھا، آپ لوگوں نے سینکڑوں روایتیں سنی ہوں گی اور یہ روایت بھی یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن میں تبرکاً عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ سید الشہداء کی محبت سے ہمارے دل تھوڑا اور بھر جائے. اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، اگر کوئی آئے تو اس کو کہہ دیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے. بی بی ام سلمہ ظاہر کے فرماتی ہیں ایسے ہی ہوگا. اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام کرنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے کرتے اچانک بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ ام سلمہ میرا حسین کہیں رو رہا ہے، حسین کہیں. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ جی ایسا ہی ہے، حسین آئے تھے دروازے پر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے نانا سے ملنا ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی آئے تو اس سے کہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، تو میں نے حسین کو کہا کہ بیٹا حسین آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤ. سید الشہداء دوبارہ آئے، بی بی ام سلمہ نے دوبارہ کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آؤ. گویا سید الشہداء بیتاب ہو گئے اپنے نانا کے لیے، کہا مجھے ابھی ملنا ہے. بی بی ام سلمہ نے منع کیا تو امام حسین دروازے پہ رونے لگے. جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا، بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ جو میں نے کہا وہ دوسروں کے لیے تھا، حسین کا معاملہ کچھ اور. حسین کا معاملہ کچھ اور، تو دل بھر کے رو لو، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، کیا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے کہ ابراہیم نے جو قربانی دی حسین اس سے بڑھ کر دے گا، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا ام سلمہ فوراً میرے حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بی بی ام سلمہ ام المومنین تشریف فرما ہوئی، سید الشہداء کو لیا امام حسین کو رسول گرامی کے پاس لے کر آئے، رسول گرامی نے اپنے سینے سے لگا لیا، سید الشہداء کو سینے سے لگا، سید الشہداء خوش ہو گئے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوئے، دونوں مسکراتے رہے۔ ابھی مسکرا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے زار زار رونا شروع کر دیا، محمد مصطفیٰ نے رونا شروع کر دیا، بی بی ام سلمہ بھی گریہ کرنے لگی۔ پھر گریہ کرتے کرتے سید الشہداء رسول گرامی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حسین آپ کے پاس آئے تھے، آپ خوش تھے، اب آپ نے گریہ کیوں کیا؟ سید الشہداء کو ایک نظر سے گویا رسول اللہ نے دیکھا اور کہا ام سلمہ میرا حسین اکیلا شہید ہو جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ امیر المومنین جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، گویا عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین ایک میدان سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے وہاں استراحت فرماتے ہیں، گویا ایک عجیب مکاشفے کسی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ عجیب خواب بیان کیا امیر المومنین نے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسے خون کا دریائے حسین ڈوب رہا ہے، وہ مدد کے لیے بلاتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ وہ ہے جو رسول گرامی نے دیکھا ہے، یہ وہ ہے جو امیر المومنین نے دیکھا۔ بس ایک جملہ کہوں گا، ذرا پوچھنا فاطمہ زہرا نے کیا کیا دیکھا تھا، ماں کا دل تو جڑا ہوا ہوتا ہے نا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا دیکھا تھا؟ بس اتنا سمجھ لو، اتنا سخت تھا یہ معاملہ بی بی سیدہ کے دل کا معاملہ، کہ ایک موقع پر رسول گرامی تشریف فرما تھے، ایک زانو پہ ان کے فرزند ابراہیم تھے، ایک زانو کے اوپر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے نبی ایک بچے کو ابھی دینا ہے آپ نے، ایک بچہ ابھی قربان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا، ایک نظر امام حسین کو دیکھا اور جبرائیل سے کہا جبرائیل میں اپنا ابراہیم قربان کروں گا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر حسین گیا تو فاطمہ کا دل دکھے گا، فاطمہ کا دل دکھے گا۔ یہ قربانی ہے جو کربلا میں ہوئی ہے، جسم کم ہے محبت قربان ہوئی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں، بی بی ام سلمہ ام مومنین ارشاد فرماتی ہیں، عاشور کا جب دن آیا تو میں صبح سے پریشان تھی، ظہر کا وقت گزر گیا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، آستینیں پلٹی ہوئی تھی، چہرے پہ خون لگا ہوا تھا، اور ایک دم پکار کر کہا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔ اجی تو یہ تو مارا گیا تھا نا، یہ تو عصر عاشور تھی، ارے ابھی تو بعد میں آئے گا، جب سید الشہداء کا جسد اتھر زمین پر تھا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑے تھے اور گھوڑے دوڑانے والے بولتے ہم نے حسین کی پسلیوں کے کچلنے کی آواز سنی۔ بس اس موقع کو سوچ رہا جب سیدہ طاہرہ سے محشر امام حسین کا کرتا اور علی اصغر کا وجود مقدس لے کر کھڑے ہوں گی اور فرمائیں گی اے خدایا بے ای ذنب قتلت، یہ کیوں مارے گئے تھے؟ وہاں چلے حسین،
ہے.